السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ چیک کرنا پڑتا ہے, ابھی تو نہیں ہو گیا. اور جیسا کہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں, یہ صحیح نہیں چلا. جیسا میں نے, میں کرسی پہ اس لیے بیٹھ جاتا ہوں, اب ٹھیک ہے, کہ تقریر ذرا لمبی اتنی پڑتی ہے تو اس میں تھک جاتے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ, یہاں پر ماشاء اللہ باشرہ لوگ ہیں, کچھ سید زادے ہیں, تو ان سے معذرت کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باادب بنائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما. الحمد لله میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بابرکت محفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے عطا فرمائی. اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں محفل میں چل کر آیا تو یہ میں نے بہت اچھا کام کیا, کہ اس میں میں لگ جاتا ہے, میں نے بہت اچھا کام کیا. تم اس محفل میں اس لیے حاضر ہوئے اس لیے کہ تم کسی کا کلمہ پڑھتے ہو, اور اس کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہو کہ اس کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا, اور اس کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہو کہ اس کی بعثت ہو چکی ہے. تو حضور کی میلاد کی وجہ سے تم ان کی امت میں ہو, تو ان کا میلاد نہ منائے تو کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم, کروڑوں احسان کہ اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا, اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے اربوں انسان آئیں گے, اور آج سے پہلے کتنے اربوں انسان آ چکے دنیا سے جا چکے, اور آج کی تاریخ میں کم و بیش 7 ارب انسان دنیا میں حیات ہیں, انسان کہلانے کے لائق نہیں. ان میں سے تقریباً 150 کروڑ کلمہ گو ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمرے میں شامل فرمایا جو کلمہ گو. اور اس کرم والا کرم کہ پہلے انسان بنایا, پھر کلمہ گو بنایا, پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وفادار بنایا, ان کا وفادار بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ توفیق عطا فرمائی کہ عید میلاد بناؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. کہ اتوار کا تعالیٰ خود اشارہ فرماتا ہے, ویسے تو موضوع اتنا لمبا ہے کہ میرے جیسے ایک نہیں ہے, دو نہیں کروڑ لوگ کھڑے ہو کر کے اس موضوع پہ بات کریں تو قیامت آ جائے گی یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشارہ فرماتا ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر تم شکر گزار ہوں گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا فرماؤں گا، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. یہاں پہ کوئی قید نہیں رکھی کہ تم کس چیز کا شکر کرو گے تمہیں اور دے دوں گا، اس کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا. امام سنت الشاہ ابن الرخاء فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کہ. اس کا آسان سے مطلب یہ ہے کہ جس کو عشق مصطفیٰ ہو اس کو دل میں اگر درد ہوتا ہو عشق مصطفیٰ سے تو اس درد کے اوپر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کو اور بڑھا دے، اللہ تبارک اس عشق کو اور بڑھا دے، اس انعام کو اور بڑھا دے. اس لیے کہ سرکار کی محبت ہی تو ایمان ہے، سرکار کی محبت ہی تو ایمان ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک بہت بڑا احسان فرمایا کن پر؟ مومنوں پر. کن پر احسان فرمایا؟ مومنوں پر. کیسے احسان فرمایا؟ کہ ان کے درمیان اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا. تو جن کے درمیان مبعوث فرمایا ہے انہی کو خوشی ہوگی، اور جن کو خوشی ہوگی وہی اہل سنت میں ہے، جن کو خوشی ہوگی وہی ہوں گے جس کے پاس جن کو نبی ملے، اور جو خوشی منائیں گے وہی دعویٰ کریں گے کہ ہاں ہم مومن ہیں، ہے نا. جو خوشی نہیں منا رہے وہ شاید کسی اور زمرے میں، تو خوشی تو اس کی ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے کہ جس کو وہ چیز ملی ہوتی ہے، جس کو نہیں ملی ہوتی ہے خوشی نہیں مناتا. تو کس کو ملے ہیں حضور؟ مومنوں کو ملے ہیں. اور جو خوشی منائے گا وہ کون ہوگا؟ اور جو خوشی نہیں منائے گا وہ اللہ جانے کیا ہوگا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے عرض کی صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ ہم نے اسلام لایا، ہم ایمان لے آئے، تو ہم نے اسلام کے اوپر ایک طرح سے احسان فرمایا کہ پہلے تعداد بہت کم تھی مسلمانوں کی، ہم جب مسلمان ہو گئے تو اسلام کو تقویت ملی، اسلام کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، اسلام کو قوت مل گئی، تو انہوں نے ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان اپنا بتایا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے لہٰذا اسلام کو تقویت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو تعلیم دی کہ اے محبوب ان کو یہ نہ کہو کہ تم نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، احسان تو اللہ نے تم پہ کیا ہے کہ تم کو اسلام اور ایمان عطا فرمایا. تو دو ہی جگہ ایسی ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ مننا ارشاد فرمایا. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت تذکرہ فرمایا، اس کی نعمتوں کے تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اور بے حساب نعمتوں کا سورہ رحمان میں بھی ذکر فرمایا کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لیکن ایک ہی ایسی نعمت ہے، دو جگہ ایسی ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے بارے میں کہا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا، احسان جتایا اس بات کا. ایک جگہ ارشاد فرمایا تو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرما دو کہ تم نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، احسان تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک جگہ رسول آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، دوسری جگہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے تو ایمان دے کر کے احسان بہت بڑا کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ حضور ہی تو ایمان ہے، حضور ہی تو ایمان ہے. ایک جگہ حضور کو بہت بڑی نعمت اور احسان جتا کر کے شرط فرمایا، دوسری جگہ ایمان کے بارے میں تذکرہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا ایمان احسان کیا ہے. اصل میں یہ دونوں ایک ہی بات ہے، حضور کو ماننا ہی تو ایمان ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب کتب شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلا ارشاد میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تو اگر اے لوگوں تم اپنے ایمان کو حاصل ہونے سے اگر تم غافل ہو گئے کہ بس ایمان مل گیا ٹھیک ہے سو جاؤ گھر جا کر کے، اس کا شکر بجا لانے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، ایمان کمزور ہوتا جائے گا. اور اگر اس ایمان کے حصول پر آپ اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے جاؤ گے تو کیا ہوگا، آپ کا ایمان روز بروز مضبوط ہوتا جائے گا، روز بروز مضبوط ہوتا جائے گا. اسی کو تو ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خوشبو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کہ چاند روز دوا کرنے کی ایسے مرض کی جس میں لطف آ رہا ہو. اس مرض کی اس عشق کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر روزانہ جو اس کو وضو کرے، اس میں برکت عطا فرمائے، کہ اس ایمان کے حصول کو اگر آپ سمجھو کہ یہ کیا ہے، جا کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے. ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے چونکہ سرکار کی میلاد کا مہینہ ہے، تو میں میلاد کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا. اور چونکہ پچھلا مہینہ سرکار اعلیٰ حضرت کا گزرا ہے تو ان کی کچھ فضائل بھی انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں. اور ہمارا ایک موضوع چلا رہا ہے مٹی اور پانی کے بارے میں، تو اس پہ ماشاءاللہ دو تقریریں ہو چکی ہیں، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی، ڈیڑھ گھنٹے کی ایک تقریر ہے، دوسری بھی ڈیڑھ گھنٹے کی ہے، تو انشاءاللہ آج اس مکمل کر لیں گے. درست پڑھ جائے اللہ مسلم وسلم وسلم. تو کب اس کے جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شرف حاصل کیا، قبل اس کے اس کے تحت کچھ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس کو قبول کرنے کی اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منانا یہ کیوں مستحب ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، اس کی بحث تو بہت لمبی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. جیسے گائے کی قربانی سنا یہ کیا ہے، سنت سے ثابت ہے، مستحب ہے آپ گائے کی قربانی کریں یا بیل کی کریں یا بھیڑ کی کریں دنبے کی کریں. لیکن اگر ایسا قانون کوئی پاس کرے کہ بھائی گائے کی قربانی نہ کی جائے، میں اس کی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ پاس کرے، کوئی ایسا قانون پاس کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی فتویٰ لکھ دے جیسے دیوبندی نے لکھ دیا تھا ماں بندہ ہے فی الحال کہ گائے کی قربانی نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے دل دکھتا ہے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے ہمارے بھائی نہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہوں گے ہمارے بھائی نہیں. ان روایتوں نے لکھ دیا فتوا کے ہندوؤں کو گائے کی قربانی نہ کی جائے اس لیے کہ ان کا دل دکھتا ہے. تو جس طور پر آپ کو کسی مستحب کام پر روکا جائے، مستحب کام سے روکا جائے یا کسی سنت کام سے روکا جائے تو اس کام کو کرنا واجب ہوتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام دینے سے روکے تو صلاۃ و سلام دینا واجب ہوتا ہے. اس لیے کہ خبیص جو ہے ایک نیکی سے روک رہا ہے، تو آپ وہ نیکی کر کے دکھاؤ، اس نیکی کو مزید پھیلاؤ. تو پہلے تو عید میلاد منانا جو تھا وہ آخری طور پہ فرض تھا، شرعی طور پہ فرض نہیں تھا یا اخلاقی طور پہ واجب تھا، لیکن علماء اکرام نے جو فقہی مسئلہ لکھا اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ عید میلاد منانا یہ مستحب ہے، بہت نیکی کا کام ہے. لیکن آج کا دور ایسا ہو گیا کہ لوگ منا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو آج کے دور میں چونکہ وہ منع کرتے ہیں اس نیکی کو کرنے سے، سنیے پر اس کو منانا واجب ہو گیا.
کیا ہو گیا ہے واجب ہو گیا تو ایک نیکی سے روک رہا ماں اللہ رب العالمین میں سنیو اے خوش نصیب ہو آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ اس کو ہر سال مناتے ہو اور جھوم جھوم کر کے خوشی کے ساتھ مناتے ہو اللہ وسلم وسلم ہمارے کراچے بتا تو سرکار کی میلاد منانا اور سرکار کی آمد کی خوشی منانا ان کے لیے ہے کہ جو سرکار کے آنے سے خوش ہوئے اور جو سرکار کے ساتھ ساتھ اور سرکار کی شفاعت کے ذریعے اللہ کی رحمت کے ذریعے سرکار کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جنت میں داخل ہوں گے اس لیے کہ سرکار نے آ کر کے آپ کو ایک ابدی سزا سے نکال کر دیا. ابدی سزا آپ کو پتہ ہے جہنم میں جو جائے گا جو کافر جائے گا وہ جہنم میں کب تک رہے گا؟ وہ ہمیشہ رہے گا. کسی کو جیل میں اگر ڈال دیا جائے پانچ سال دس سال کے لیے اور جب اس کو سزا سنا دی جائے پھر کوئی آ کر کے اس کو کہے کہ نہیں نہیں تمہاری سزا معاف کرا دی گئی ہے اور میں نے تمہاری ضمانت دے دی ہے تمہیں دس سال بیس سال پچیس سال جیل میں نہیں رہنا ہے اور تم کو باہر رہنا ہے تو اس کے قدر پکڑ لے گا زندگی میں اس کی غلامی کرے گا ہے نا زندگی میں اس کی غلامی کرے گا. تو جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے جہنم سے آزادی ملی ہے ہمیشہ کی سزا سے آزادی ملی ہے دس بیس پچیس سال کی سزا نہیں ہمیشہ کی جہنم کی سزا سے آزادی ملی ہے اس کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اور صرف جہنم سے آزادی نہیں جنت میں داخلہ بھی ہے جنت میں داخلہ بھی ہے کہ ابد کی سزا سے نکال کر کے ابد کی موت میں داخل فرما دیا سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو آدمی آپ کے اوپر چھوٹا سا احسان کر دے دس بیس سال کی سزا معاف کرا دے آپ اس کا زندگی بھر احسان مانتے رہیں گے تو حضور کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نعمت کا چرچا تو دن رات کرنا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم اور جتنا تم حضور کا چرچا کرو گے تو اتنی ہی تم کو حضور سے محبت بھی بڑھ دی اس محبت کا شکر ادا کرو گے تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس محبت کا ثمر بھی عطا فرمائے گا اور اس محبت کو آپ کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ راسخ بھی فرمائے گا. اب لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا مزاج بنانے کی. میری کتاب ہے الحمد للہ اس میں میں نے بہت سارے ثبوت جمع کر دیے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لیں. اللہ نے بھی میلاد بنایا حضور نے بھی میلاد بنایا حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہے انہوں نے بھی حضور کے میلاد کا چرچا کیا میلاد بنایا اور صحابہ نے بھی حضور کا میلاد بنایا. دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے اور امام نووی نے اس پر روایت صحیح میں بھی لکھا. امام نووی وہ ہے کہ کسی حدیث کو جو ہے نا سونے کی جو کیا بولتے ہیں ٹیسٹنگ سے کر کے اس کے بعد کو پاس کرتے تھے انہیں ریاض صالحین نے اس کو نقل فرمایا اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوارم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جمعرات اور پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے صرف پیر کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ پیر کتنی بار آتا ہے سال میں کتنی بار آتا ہے ہر ہفتے کا نا بھائی سات دن میں ایک دن پیر کا ہوتا ہے اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تقریباً اکاون پچاس ہفتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً پچاس ہفتے ہوتے ہیں پچاس اکاون کے درجہ. ہم تو حضور کی میلاد صرف سال میں ایک ہی بار مناتے ہیں. حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں اور دوسری بار پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور کا ارشاد سنیے. حضور ارشاد سناتے ہیں کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی. کیا ہے اسی میری پیدائش ہوئی ہے, اور وہ روایت میں شاید فرماتے ہیں کہ اسی کی میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دونوں دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نام اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میرے رب کے پاس جائیں تو میرے نام کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ روزے دار. اب میں پوچھتا ہوں کہ حضور اپنا میلاد جو ہے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ہر پیر کو منائے, تو ہمیں تو کم سے کم سال میں ایک بار منا لینا چاہیے. ہمیں تو چاہیے مسلمانوں کے سال میں کم سے کم ایک بار منا لو. کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھو. مجھے کہنے لگے شخص کہ ٹھیک ہے آپ کو میلاد منانے آپ روزہ رکھو. میں نے کہا حضور کی سنت ہے کہ حضور کے خود کی میلاد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری میلاد ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی میلاد کی وجہ سے روزہ رکھو. حضور کی اگر پیروی کرنی ہے تو حضور کی میلاد کے حساب سے روزہ رکھا جائے, تو رکھو تم بھی رکھو. اب رکھیں دوسری حدیث سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, اس میں بہت سارے مسائل لیکن اس میں نہیں جائیں گے, یا رسول اللہ آپ کی بعثت کا مقصد وغیرہ کچھ بتائیں. مسجد نبوی ہے, کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے, منبر شریف ہے, کیا ہے؟ منبر شریف ہے. سرکار اس منبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر کے خود کی میلاد کا تذکرہ فرماتے ہیں. کیسے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کی اولاد میں سے دو حصے فرمائے تو مجھے بہتر حصے میں رکھا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو ٹکے ہوئے ٹکڑے ہوئے تو اس میں سے مجھے بہتر حصے میں رکھا, حتیٰ کہ مجھے بہترین پیپل سے بہترین رہنے مادر میں منتقل فرماتا رہا. سوائل میں نے تو سب سے ادب قبیلے میں مجھے رکھا, عربوں میں مجھے بھیجا, عربوں میں سب سے بہترین قبیلے میں رکھا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے مجھے پانچ سمتوں سے لے کر کے پانچ بچوں میں ڈالتا رہا, حتیٰ کہ بڑی آشم میں مجھے پیدا فرمایا. حضور اپنے میلاد کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کا مسلمان ہونا بھی ثابت کر رہے ہیں. اور آگے ارشاد کہتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں سے کوئی شخص زانی اور کافر طرح کا کوئی شخص نہیں گزرا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کے والدین کریم ہیں سیدنا عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دینی مومن ہیں. باہر مومن ہے تو سرکار اپنا میلاد منائے تو یہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگی. اور جو سنت سے روکے تو پھر ہم سے کیا ہو گیا؟ ضرور بڑی اللہ عمر میں سنے بارے کر آئے ہیں اللہ عمر میں ہم میں علم میں لکھن 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 میں لکھن. تو چونکہ یہ میلاد شروع کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور اس میلاد کی طرف لے جانے والے کون تھے؟ ہمیں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے منع کرنا شروع کیا, عشق مصطفیٰ دل سے نکالنا ان کا مقصد بن گیا. حضور میں عیب تلاش کر کے نہ ملے تو جھوٹی بات من گھڑت بات کہہ کر کے حضور میں عیب جوئی کرنا, حضور سے عیب لگانا شروع کیا. کچھ لوگوں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا, کچھ لوگوں نے صرف نبوت کے لیے کھڑکی کھولی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے نبوت کا دروازہ تو بند فرما دیا اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد. ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن اس نے وعدہ فرما دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سرے پر, ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک مرد مجاہد کو بھیجے گا کہ جو اس دین کو دوبارہ تازہ کر دے گا اور اس دین میں جو بھی خرابیاں آئی ہوں گی ان سب کو اس دین سے نکال باہر کرے گا. ایسے شخص کو کہتے ہیں دین کیا کرنے والا, دین کی تجدید کرنے والا, اور اسی لیے اس کا ٹائٹل ہو گیا ہے مجدد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مجدد بھیجے, ضرور نہیں کہ پورے خطے عرب میں ایک ہی مجدد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا جس خطے میں چاہا الگ الگ مجدد بھیجے ایک ہی وقت میں. سیدنا امام حسین اور سیدنا امام اعظم حنیفہ اور سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ پہلے صدی کے مجددین, پہلی صدی کے مجددین. ان کے بعد امام شافعی, ان کے بعد دوسرے ائمہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا خواجہ محی الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ رسول کو مجدد الفطانی کہتے ہیں. اس طرح بہت سارے مجددین آئے. اور پھر چودہویں صدی کا جو چاند ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ کے چاند ہے, اس طرح چودہویں صدی میں مجدد اعظم آئے. کون آئے؟ مجدد اعظم آئے. ان کا نام ہے سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. کہ آپ کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ کسی اور مجدد کی ہم توہین نہیں کریں. انہوں نے بہت زبردست کام کیا اپنے اپنے وقتوں میں, لیکن جو کام اعلیٰ حضرت نے پچھلی صدی میں انجام دیا ہے اس سے فیضیاب ہونے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, سینکڑوں کروڑوں میں, سینکڑوں کروڑوں میں. پھر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور سیریا اور بوسنیا اور چچنیا اور عراق اور مصر کے یہاں پر جہاں کے اہل سنت کے لوگ رہتے ہیں, شاید ان کو ایسا ہو کہ جو اعلیٰ حضرت سے واقف نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ہے. آج کی تاریخ میں اہل سنت کا, اہل سنت کے ماننے والے, اہل سنت اپنا کہنے والے کم و بیش نہیں تو کم از کم 60 سے 65 کروڑ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت بریلوی کہتے ہیں. ان سے 10 سال پہلے اور جتنے لوگ گزر چکے اپنے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ چکے ان کی تعداد دیکھ لو. اس سے پہلے کتنے چلے گئے؟ حضرت کے وصال کو تقریباً 99 سال اسلام یہ انگریزی سے ہو چکے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فیض کتنے کروڑوں لوگوں نے اٹھایا, حتیٰ کہ ہرین کے بہت بڑے بڑے علماء ان سے ہندوستان سے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء نے پوچھا کہ آپ نے کبھی امام احمد رضا کا نام سنا ہے؟ تو جھوم کر کے کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا کو کسوٹی ہے, کسوٹی. ان کا نام جو ہے کسوٹی ہے. وہ کیسے بات فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے, تو ہم اس کا امتحان ایسے لیتے ہیں کہ ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا خان کو پہچانتے ہو؟ تو اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مومن اہل سنت کا ہے. اور اگر اس کے چہرے پر کالا پن آ جاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اہل سنت کا نہیں ہے, اہل بدعت کا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے صرف یہ نہیں کہا میلاد مناؤ, اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی قبر شریف میں جا کر کے فاتحہ پڑھو اور نیاز دیا کرو سیدنا غوث پاک کی, یہ نہیں کیا آپ نے. آپ سے اگر صرف کارنامے گنوانا چاہوں, میں تو بہت کم آدمی ہوں, لیکن اگر ان کے کارنامے گنوانا چاہوں تو یہ رات کافی نہیں, یہ مہینہ کافی نہیں, یہ سال کافی نہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی خدمات, یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کر دیا اسلام کی ایسی خدمت فرمائی. صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کیونکہ میرا شریف کا مہینہ ہے اور اعلیٰ حضرت نے سرکار کی عشق میں کیا نہیں برداشت کیا, اس کے بارے میں 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت ایک مہینہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں, حضرت آپ کی تصانیف میں اور آپ کی باتوں میں, آپ کے رسائل میں بہت تلخی ہے, بہت شدت ہے. کیا ہے؟ بہت شدت ہے. تو آپ اگر کچھ نرمی کر لیں, کچھ شدت کم کر دیں, تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, بیٹھیں گے اور آپ کو گالیاں نہیں دیں, آپ کو گالیاں نہیں دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جوتیوں پہ ہماری جان تھا. آپ عرض کرتے ہیں کہ مولانا
آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے خط کھولا, کہا حضرت یہ دیکھیے کہ ایک خط آیا ہے آپ کے نام, اور اس میں ان لوگوں نے آپ کو بڑی غلیظ گالیاں لکھی ہوئی, آپ کو بڑی غلیظ گالیاں لکھی ہوئی, تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. تو کہا مولانا صاحب بیٹھے, آپ بیٹھے, جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں ان کو ہم گالیاں دینے سے ہمارا ٹائم پاس ہم ویسٹ نہیں کر رہا, وقت برباد نہیں کریں گے, آپ تشریف رکھیں میں آتا ہوں. اندر گئے اور خطوط کا اتنا بڑا ڈھیر اٹھا کے لائے, خطوط کا اتنا بڑا ڈھیر اٹھا کے لائے. کہا مولانا صاحب جن لوگوں نے اتنی گالیاں دی ہیں ان کو واپس ہم گالیاں لکھ کر کے بھیجے, تو پہلے ان لوگوں کو جواب دے جنہوں نے مجھے تحکیم کے کتابات لکھے, اتنے سارے خطوط میری تاریخ میں لکھے, میری توفیق میں لکھے, میری ناک پڑتے وقت لکھی ہے, میرے منقبت لکھی ہے, ان کو تو پہلے جواب دیتے, ان گالیاں دینے والے کو بعد میں جواب دے. لیکن آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, سوچو آپ غور کرنا میرے بھائی, ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں جن کی میں مخالفت کرتا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرے مخالف ہے, میں ان کی مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, اور ہم اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں, لکھتے ہیں گالیاں اور تقریروں میں میرا نام لے لے کر کے وہ بدنام کرتے ہیں, تقریروں میں میرا نام لے لے کر کے مجھے بدنام کرتے ہیں, تو خدا کی قسم میں اسے راضی ہوں,
سبحان اللہ,
میرے رب کی قسم میں راضی ہوں. اس لیے جتنی دیر میں مجھے گالیاں دیتے ہیں, جتنی دیر تک یہ میرے نام پہ خط لکھتے ہیں گالیاں بھر بھر کے, اور جتنی دیر یہ میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, مجھے بدنام کرتے ہیں, اتنی دیر تک کم از کم میرے آقا کو کم از کم گالی دی, میرے آقا کی ایک بہن کو نہیں کرتے, میرے اللہ کو جھوٹا تو نہیں بولتے, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ کمل کے اوپر تہمتیں تو نہیں لگاتے. خدا کی قسم میں ان کو اپنے میں ان کو گھر میں لانے کو تیار ہوں, میں ان کو خط لکھ چکا ہوں کہ میرے نام سے آپ چاہے تو 50,000 خاص طور پہ گالیاں نکلو, سب کے سب گلی کئی 50,000 گالیاں اگر اپنے گھر اٹھائے تو سب کے سب میرے نام لکھ دو, لیکن میرے آقا کو کچھ نہ کہوں. اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ خط بھی بھیجا, کیا اے لوگوں کو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی معاذ اللہ عیب کوئی کرتے ہو, ان کو کہتے ہیں وہ ایسی خبر نہیں, ان کو پی پی کے خبر نہیں, معاذ اللہ مر کے مٹینے مل گئے, وہ فلاں چیز ملوث تھے یا یہ یا وہ کرتے تھے, خدا کے واسطے میں کرو تم اپنا ٹائم مجھے گالیاں دینے میں خرچ کر دو, اور اگر میں مجھے گالیاں دینے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تو میرے باپ کو, میرے دادا کو, میری والدہ کو, میری بہنوں کو, ان سب کو گالیاں دو, لیکن میرے اللہ کو اور میرے رسول کو خدا واسطے کچھ رکھو. کس کا احساس ہوتا ہے, کس چیز کا ہے احساس ہوتا, تو تو کہے ہاں مجھے گالی دے دو لیکن میرے رسول کو کچھ نہ کہنا. یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مرتضیٰ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خود گالیاں سننا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے منہ سے حضور کی برائی نہیں نکلے گی. یہ ہے عشق. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق وہ چیز ہے جو مجھے جنت چلے جائے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. درش پنج اللہ مسلم کے بارے کا نام لیے میں آگے نہیں لے رہا ہوں, میں دین میں رکھنے کا بالا ہے صاحب یہ اس بار پسند دار میں بتا. دوسرا واقعہ عشق کا سرکار اعلی حضرت کا مشہور واقعہ ہے, آپ لوگوں نے شاید سنا بھی تھا کہ اعلی حضرت کسی بھی کام کے لیے اپنے گھر سے صرف اور صرف دین کی خاطر نکلتے تھے, کسی اور کام کے لیے گھر نہیں چھوڑتے تھے. اگر گھر چھوڑتے تھے یا تو مسجد جانے کے لیے, یا کسی عالم دین سے ملنے کے لیے, یا تو کتاب پڑھنے کے لیے, یا کہیں جا کر کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے. میلاد کا مہینہ ہے اور بریل شریف میں میلاد منایا جائے, لوگوں نے حضرت دعوت کی, سید اعلیٰ حضرت آپ میلاد کی محفل میں تشریف لائے, اعلیٰ حضرت عام محفلوں میں جاتے نہیں تھے لیکن سرکار کا نام آیا تو آپ نکلتا تو جب دعوت قبول فرما لی سیدی اعلیٰ حضرت نے, تو جنہوں نے دعوت رکھی تھی جلسہ رکھا تھا عید میلاد کا, انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر سے لے کر کے جہاں اسٹیج تھا دوسری جگہ پر بنی شریف میں پورے راستے کو سجا دیا, پورے راستے کو سجا دیا. لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ سجایا کیوں ہے, اسٹیج تو وہاں پر ہے, پتا نہیں کون آنے والا. جب اعلیٰ حضرت کے آنے پر اتنی خوشی اس غلام کو ہے تو حضور کے آنے کی خوشی سے کتنا کو دینا ہے, حضور کے آنے سے کتنا کو دینا ہے, اس کا پتا نہیں کون آ رہا ہے, کون آیا ہے. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا کہتے تھے, بڑے مولانا حضرت کا مطلب یہ ہے بڑے اونچے مرتبے والے حضرت. اس زمانے میں ٹرین گاڑی وغیرہ نہیں تھی, اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی منگائی گئی, پالکی پتہ ہے ڈولی جس کو لوگ کانوں سے اٹھاتے ہیں, تو ڈولی منگائی گئی, پالکی منگائی گئی. اعلیٰ حضرت ویسے بہت ہی دبلے پتلے نحیف آدمی تھے, موٹے نحیف شریف نہیں تھے, بہت زیادہ مغنی آدمی نہیں تھے, لیکن ایک احترام ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے کہ بڑے مولانا صاحب ہے تو ان کو پالکی میں اٹھا کر دینے جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, اتنا جلوس بنایا جا رہا ہے. بولے عید میلاد کی محفل ہے لیکن کسی گلی کسی شہر میں ہے, پتا ہے کون آ رہے, پالکی ہر گھر ہوئی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پالکی میں قدم رکھا, تشریف فرمایا ہوئے پالکی میں, پالکی والوں نے پالکی اٹھائی, دو چار قدم نہیں چلے تھے پالکی والے, اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز دی, پالکی رکھ دو, اتار دو پالکی, زمین پہ رکھ دو. زمین پہ پالکی رکھ دی گئی, باہر تشریف لا کر کہتے ہیں جنہوں نے پالکی اکا کے اٹھایا تھا ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے سید زیادہ کون ہے, تم میں سے سید زیادہ کون ہے. تو پالکی اٹھانے والے سارے کے سارے منہ چک رہے کہ یہ حضرت کیا ہو گیا, جتنے بھی تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ واقعی سید زیادہ تھا, اس نے اپنی گردن جھکا لی. جب سب کا چہرہ دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو جواب نہیں دے رہا, تو فرمانے لگے کہ مجھے سید زیادہ کی خوشبو آ رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو بنگت میں جانے کو کتنے سال, کتنے سال ہو گئے, 1400 سال سے ہو گئے, اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 1300 سال سے بھی کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے. یہ عاشق کی بات ہے, اس کو اپنے آقا کی نسل کا ایک بچہ پتہ نہیں کتنی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی ہو چکی ہے, لیکن اپنے رسول کے پسینے کی خوشبو آج تک آ رہی کہ مجھے ایک سید زیادہ کی خوشبو آ رہی ہے, تم میں سے سید زیادہ کون ہے. ابھی ہمارا نہیں پہچان سکتے جب تک کہ وہ کہیں نہیں میرے سجرا وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک عاشق رسول ہے وہ کہتا ہے نہیں ایک سید نہیں. جس نے گردن جھکا دی اس کو کہا مجھے لگتا ہے آپ کی سید, تو اس نے کہا سید زیادہ نے کہ حضرت مزدور کو مزدوری کے واسطہ ہوتا ہے, اس کی نسل ذات پات نہیں دیکھی جاتی. اس کو شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہٹا دیا جائے کسی اور کو لگا دے تو میری مزدوری کر جائے. اعلیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ بتائیں آپ سید زیادہ ہیں, کہ کہا ہاں ہاں ہو, بس بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزی جو ہے مرتی آتی ہے غربت ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی پگڑی اپنا امام شریف سارا اس سے زیادہ کے قدم میں رکھ دیا اور اپنا سر بھی اس کے قدم میں رکھ دیا کہ خدا رب نے معاف کر دو, خدا رب نے معاف کر دو.
صحیح زیادہ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کچھ نہیں کیا. کہا نہیں, میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن کے تم نے میرے بیٹے کے کاندھے پہ سواری کی, تم نے میرے بیٹے کے کاندھے پہ سواری کی, اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. میں تو پیاری ناطے لکھتا تھا, میں آپ کے گولا کی ملتبت لکھتا تھا, گوشت کی ملتبت لکھتا تھا, لیکن میں آج کاندھے بچے کے کاندھے پہ سواری کرتا تھا, تو اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ تو اتفاقاً ہو چکا ہے, میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے, حضرت آپ معافی نہ مانگے, بس آپ معافی مانگ رہے تو میں کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا. آ رہا حضرت عشق اور مقام دیکھیے, وہ کہتے ہیں ایسے نہیں, اب اصل بات تو اس میں ہوگی معافی اس وقت سمجھنا مجھے ملی ہے کہ اب آپ رہے پالکی میں بیٹھے ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تمہیں اس کا پالکی کو اٹھا کر چلے گا. اس وقت میں سمجھنا کہ تم نے مجھے معاف کیا ہے کہ تم پالکی میں بیٹھو گے اور احمد رضا اس پالکی کو اٹھا کر کے چلے گا. اس سے زیادہ جو ہے تنگ پکڑ لے کے چکر میں کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں, میں معافی مانگ رہا ہوں, آپ اب پالکی میں بیٹھیں گے اور میں پالکی اٹھاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے ان کو زبردستی پالکی میں بٹھایا اور چند قدم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے پالکی کو اٹھا کر کے چلے, تب جا کر کے اعلیٰ حضرت کو تسلی ہوئی کہ میں نے کسی سید زادے کی توہین نہیں کی.
اللہ,
یہ ہے اس کا مقام.
محبت
رسول کے ایک بیٹے کی اتنی محبت ہے اور اس کی نسل میں آنے والے کتنے نسلوں کے بعد آنے والے بچے کی اتنی اور تعظیم اور توقیر کرتا ہو تو وہ اپنے رسول سے کتنی محبت کرتا ہو, اس کی کتنی محبت کرتا ہوگا, اس سے کتنی اس کی تعظیم ہوگا اور تعظیم کرتا ہوگا. اب اندازہ فرمائے, اسی لیے تو کہا کہ مجھے پیٹ بھر کر کے جتنی گالیاں دے سکتے ہو, 50,000 گالیاں جمع کر کے سب کچھ دے دو, لیکن میرے آقا کے بارے میں کچھ نہیں
کہا.
اور اسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہہ رہے تھے کہ حضور نور نہیں ہے, ماذا اللہ ماں عام بشر ہے, بشر ہے, بشر ہے, بشر ہے, بار بار بکواس کرتے تھے بشر ہے. وہ کہتے تھے بشرے 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 ہوں, اور آ رہا ہے یہاں کے شخص ماتے تھے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے, انسان نہیں انسان, انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری آن ہے. اور وہ کہتے تھے کہ حضور کو حضور نور نہیں ہے, حضور عام مکتی سے بدلے ہیں, حضور میں نور نہیں ہے, ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا. اور آ رہا ہے کیا فرماتے تھے, تیری نسل پاک میں ہے سچا بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب پھیلانا نور کا. اور وہ کہتے رہے کہ نور صرف قرآن ہے, حضور مولانا نور نہیں ہے. اور آ رہا حضرت نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ حضور تو ایسے نور ہے کہ چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے سب پانے والے. اور اشرف الثانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ کچھ باتیں بتا دی, تو جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتیں یاد رکھتا ہے نا, ہے نا. بلکہ عشق تو یہ ہے, حضور عشاء کھاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنا عشق نہ کرے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن دو سجدہ اولاد سے زیادہ مجھ سے عشق نہ کرے, اس وقت تک وہ مومن میں کوئی نہیں سکتا. تو جس کو عشق ہوتا ہے اس کو تو سب کچھ یاد ہوتا ہے اپنے اپنے محبوب کے بارے میں, جس سے عشق کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو سب پتہ ہوتا ہے معشوق کے بارے میں. تو اشرف علی تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے فضائل کو بتائیے, وہ بیوقوف کیونکہ اس کے دل میں عشق نہیں تھا, کہتا ہے کہ ان باتوں کی جو فضائل کے بارے میں حضور کے فضائل کے بارے میں جو ہیں وہ ابھی مستحضر نہیں ہے, یعنی ابھی مجھے یاد ہے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے. یہ حکیم الامت ہے دیوبندی ہوگا, یہ حکیم الامت ہے دیوبندیوں کا جس کو حضور کی فضیلت میں ایک بھی حدیث یاد نہیں ہے. کیسا حکیم الامت ہے؟ حجام کے برابر نہیں ہے, حکیم الامت ہے. اب میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, پھر اتنا پوچھا کہ حضور کی فضیلت دوسرے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے یا کم ہے یا برابر ہے؟ تو حضور نے ایک پوری کتاب دی تھی تمہید الایمان, اور کتنی دیر میں کی؟ ایک دن. دوسری کتاب لکھی تجلی الیقین, اس کا پورا نام کیا ہے؟ تجلی الیقین لکھی, وہ بھی ایک دن میں. اس میں صرف اور صرف یہ خاص فرمایا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا رتبہ جو ہے سو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے, تمام انبیاء سے افضل ہے. اسی لیے ساتھ فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور آگے ساتھ فرماتے کہ انبیاء سے کروں عرض ایسا ہے وہ, انبیاء سے کروں عرض ایسا ہے وہ, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یعنی نبوت کا کچھ حصہ ان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے نہیں ملتا؟ انبیاء کروں عرض ایسا ہے وہ, کیا نبی ہے ہمارا, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو جواب خود لکھتے ہیں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسا عشق اعلیٰ حضرت ہو کہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑی کرامت میں کہتا ہوں یہ ہے کہ داردی قلب میں عظمت مصطفیٰ, داردی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سید اعلیٰ حضرت کو ماخوذ درشی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس پرانے موضوع کو پورا کر لیتے ہیں, تو پچھلی جو تقاری جو مٹی اور پانی کے اوصاف سے بات کی تھی اس کو پورا کرتے ہیں کہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, اور کس سے ارشاد فرماتا ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں یاد کیجئے, ان کا مطلب یاد کرو, اذ قال ربک, یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ارشاد فرمایا. معلوم ہوا کہ حضور اس زمانے میں بھی شاہد بھی موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں پہ کیا ہوتا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس, تو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو تمام ملائکہ نے کیا کیا؟ فسجدوا, سب نے سجدہ کیا سوائے کس سے؟ سوائے ابلیس کے. فسجدوا إلا إبلیس ابا وقت برا خان امر الکافرین, اس نے انکار کیا, ابا مطلب انکار کرنا, واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, تکبر کیا, خان امر الکافرین اور کافروں میں سے ہو گئے, ایک سجدہ نہ کرنے سے کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ رجوع نکل نہیں ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق کیسے ہوئی؟ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ ایک بلڈنگ ہے مکہ شریف میں, وہاں سے مٹی کو لایا گیا, مٹی کی بات کرنی تھی نا, مٹی کو لایا گیا اور اس مٹی کو آسمان پہ لے جایا گیا, اس مٹی کو جنت کے پانی میں دھو کر کے اس کو بوندا گیا. تفصیل میں جائیں گے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال تک جو ہے اس کو نور کے پانی میں رکھا گیا, پھر زمزم فرماتے ہوئے سلسلین اور تسلیم کے پانی میں دھویا گیا, اس کو بوندا گیا, اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے مجسمے کو جسم کو کھڑا کر دیا گیا. اس میں روح نہیں ڈالی, اس میں روح نہیں ڈالی, اور ان کے جسم کو رکھ دیا گیا جنت میں. اب فرشتے اس کی زیارت کریں, فرشتے اس کی زیارت کریں, اور زیارت کر رہے ہیں تو اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ ہے کیا. تو جیسے عام قانون ہے کہ اگر ہزار آدمی ہوں اس میں دو چار عورتیں ہوں تو اس کا ایک سب آدمی آ جاؤ, ہے نا, وہ دو چار کی گنتی نہیں کی جائے گی, وہ کہا جائے گا یہ آدمی جو اتنے بھی سب آ جاؤ. تو اس طرح وہاں پر تمام فرشتے ہی تھے, لیکن ان میں فرشتوں میں جو ان کو سکھا رہا تھا وہ شیطان تھا, ابلیس, وہ تھا جن, کیا جن تھا, یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جن تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ ہے کیا, کہنے لگا یہ مٹی کا ڈھیر ہے, کیا ہے, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے, میں نے اس کو پوری طرح جانچ لیا, سب کچھ دیکھ لیا, میں سب کچھ دیکھ لیا, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, پانی میں اس نے گھول کر کے اس کا مجسمہ بنایا گیا ہے, میں اس کے اندر داخل ہو کر کے سب کچھ اندر سے دیکھ بھال کر کے آیا ہوں, یہ واقعی میں بہت کمزور ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, وہ اس کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس میں ایک چیز ہے اس کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کیا چیز ہے. تو کہا یہ چینے کے اندر کچھ ہے, اس کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, وہ کیا چیز ہے, وہ دل ہے, اس لیے کہ وہ دل کے اندر ہی تو ایمان رہتا ہے, دل کے اندر تو ایمان رہتا ہے. ڈر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا, اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا, اس ڈال دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو, اور ان کو انسان بنا دیا, تو پھر سجدے کا حکم ہوا, ٹیسٹ ہوا پہلے تو کہ بھائی میں اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں دنیا میں. یہ سب باتیں ہوئی, اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اب کس کو سجدہ نہیں کرتا, اس لیے کہ مٹی سے بنا ہوا ہے, کسے بنا ہوا ہے, مٹی سے بنا ہوا ہے. کہنے لگا خلق تنی من نار و خلق تہو من تی, انا خیر من ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ میں جو ہے آگ سے بنا گیا ہوں, اور اس نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تو یہ جو ہے آدم یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس نے یہ دیکھا کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ نور نبوت سے مشرف ہے, یہ نور نبوت سے مشرف ہے. مٹی تو مٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کا مقام کچھ اور ہے, اس کا مقام کچھ اور ہے. اور جس جگہ سے وہ مٹی لائی گئی تھی, وہ مٹی کہاں کی تھی, کعبہ معظمہ کے پاس. اور آج جو ہے جہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی لائی گئی ہے, اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں, کعبۃ اللہ. کیا کہتے ہیں, کعبۃ اللہ شریف. اور قوامی کی ایک گھر ہے, اس کا نام ہے کہ اللہ کا گھر ہے. کیا ہے, اللہ کا گھر ہے. تو جس جگہ سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو لایا گیا ہے, اس جگہ کا نام پڑ گیا ہے اللہ کا گھر. اور جس جگہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مٹی کو لایا گیا ہے, اس کا کیا مقام ہوگا, اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ میرا گھر ہے. کیا ہے, میرا گھر ہے. جس جگہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جسم بنانے کے لیے مٹی لائی گئی ہے, اس جگہ کا کیا مقام ہوگا. اعلیٰ حضرت اسی نے فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کی مٹی سے تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے, ادھر مطلب ہے کعبے معظمہ کا, پیچھے کے آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا ہے, آدم علیہ السلام کی مٹی وہاں سے ہے. تو جس جگہ کی مٹی سے حضور بنائے گئے ہیں, اس جگہ کا کیا مقام ہوگا. ہمارا آپ کا ایمان ہے نا کہ حضور صرف اور صرف آدم علیہ السلام سے افضل نہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے, نوح علیہ السلام سے افضل ہے, آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے, بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے. تو جس نبی کی مٹی جہاں سے لی گئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا, تو جس جگہ کی مٹی سے میرے آقا بنائے گئے ہیں اس مٹی کا کیا مقام ہوگا؟ آؤ شہنشاہ آتا رہا, دیکھو شہنشاہ مطلب شاید آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو کہ وہ کعبہ تو قبلہ ہے اور مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بخدا خدا کا یہی ہے گھر, بخدا خدا کا یہی ہے گھر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں ہے. کیا سمجھے بھائی؟ مٹو ہے بالکل مٹی, لیکن اس مٹو میں رہنے والا کوئی اور ہے. اسی میں بات عرض کروں کہ جب اللہ تمہارے بتانے فرم فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا, تو اس زمانے میں اس وقت جنت میں آسمانوں پہ کتنے فرشتے تھے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں جتنے بھی تھے بہت تھے, لیکن جب اللہ تبارے جب شاہ فرمایا للملائکۃ اسجدوا, تو لام کا الف لام ہے, معلوم ہوا کہ جتنے بھی تھے انہیں سے خطاب تھا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جتنے تھے جتنے موجود تھے, جو پیدا نہیں ہوئے نہیں کر سکتے نا, جو پیدا نہیں ہوئے وہ نہیں کر سکتے, جتنے بھی تھے من ملائکہ سجدوا, یا جن سے بھی خطاب ہوا جتنے اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے آس پاس ان سے خطاب ہوا ایک سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, معلوم یہ ہوا کہ ایک خاص جماعت تھی ملائکہ کی. کیا تھی؟ ایک خاص جماعت ملائکہ کی, یا تمام ملائکہ کی جتنے اس زمانے میں تھے اس ٹائم پر موجود تھے الملائکہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں سے ارشاد فرمایا کہ اس نبی کے درود بھیجنا ہے, تو کیا ارشاد فرمایا؟ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. پھر کیا کرتا ہوں؟ ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکته اور تمام کے تمام فرشتے جو اس کے ہیں, کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مدینے میں رہنے والے فرشتے, یا آسمان پہ رہنے والے فرشتے, یا زمین پہ رہنے والے فرشتے, یا بیت المعمور کے پاس رہنے والے فرشتے, یا جو فرشتے نہیں آئے ہیں وہ فرشتے, یا جو پیدا ہو چکے صرف وہ فرشتے, یہاں کوئی قید نہیں ہے. جو فرشتے پہلے پیدا ہو چکے تھے, پیدا ہو رہے ہیں, اور قیامت تک جتنے فرشتے آئیں گے سب کے سب اللہ کے حبیب کے درود بھیجتے رہیں گے, سب سے سب. کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہوگا جو حضور کے درود نہیں بھیجے گا, کوئی ایسا نہیں. اس لیے کہ سب سے کس کے؟ اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکته جتنے بھی اس کے فرشتے ہیں تمام کے تمام اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نبی و الحمد لله تک قال علی اصحابہ و بارک وسلم دائما ابدا. ضمن بات نکل چلی کہ تمام کے تمام فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں, بھیجتے رہیں گے قیامت تک, جتنے فرشتے پیدا ہوں گے سب کی ڈیوٹی لگے, سب کو درود پڑھنا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے کتنے؟ جتنے بھی تھے. اس کے بعد والے ان کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں. بار کے ستارے محرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام حاضر خدمت میں, اور اس کی یا رسول اللہ ہم فلاں بادشاہ کے دربار میں گئے, فلاں بادشاہ کے دربار میں گئے, تو یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جو درباری ہیں, ان کی جو رعایا ہے, ان بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے. کیونکہ ہم پہ سجدہ کرنے کا تو وہ الزام لگا ہوا تھا نا, تو اسی لیے اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ ان بادشاہوں کو ان کی رعایا سجدہ کرتی ہے, ان کے درباریوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو یا رسول اللہ آپ کا تو حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ہم آپ کو سجدہ کریں. اب دیکھو شادی ہے مومن ہے, وہ کہتا ہے یار صبح سے دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں, رشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, خدا مان کے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا, خدا کے حکم سے کیا. اور حضور کو بھی کیا کرنے کی خواہش میں کہ صاحب آج تک یار صبح ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے, بلکہ اونٹوں نے اور دوسرے جانوروں نے حضور کو سجدہ کیا ہے. تو صاحب آج کرتے ہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں آپ کو دو تین مرتبہ ہوا, تو حضور ارشاد فرماتے ہیں دو جگہ پر. ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر میں سجدہ کسی انسان کو کرنا جائز لگتا ہے اپنی شریعت میں, تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے, فکر نہیں ہے. ہاں حضور کی شریعت میں آج یہ منع ہوا, حرام ہو گیا, اب منع ہو گیا. آگے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں اس صحابی سے پوچھا, ایک امتحان کے طور پہ جیسے ایک بات منع کرنی ہوتی ہے تو کسی سے پوچھا جاتا ہے نا تاکہ وہ اس بات سے باہر آ جائے, اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں, عالم برزخ میں چلا جاؤں, تو میرے چلے جانے کے بعد کیا تم آ کر کے میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی کا ایمان دیکھیے اور وہ ہمارا بھی ایمان ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, قبر کو میں سجدہ نہیں کروں گا. تو حضور نے کہا کہ ابھی بھی مت کرو, ابھی بھی مت کرو, ابھی بھی مت کرو. اس میں بڑی حکمتیں ہیں, وہ حکمت بتانے کا بھی بھائی نے. تو ہمارے سنی حضرات جب قبر شریف پہ جاتے ہیں, اولیاء اکرام کی قبر پہ جاتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے مزارات پہ جاتے ہیں, حاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ حاضر ہوتے ہیں, تو سنی تو وہ ہے جس نے زندہ کو بھی سجدہ نہیں کیا. نہیں سمجھے, حضور مکی سے بنے ہوئے ہیں, بشر ہے یہ تو ماننا پڑے گا, بشر ہے. تو صحابہ کرام نے سنیوں نے تو زندہ چلتے پھرتے مٹی کے آدمی کو سجدہ نہیں کیا, تو قبر کو کدھر جانے کی بات. تو جب ہم ہمارے سنی حضرات قبر پہ جاتے ہیں, قبر کو چومتے ہیں, تو تعظیم سے قبر کو چوم رہے ہوتے ہیں, قبر کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر سجدہ ہی کرنا ہو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ, کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ برا ہے, اتنا بڑا ہے, اس کو جیسے کوئی سجدہ کر دیتا ماذا اللہ رب العالمین, تو بہت بڑا کار ہے, اس کو سجدہ کر ماذا اللہ رب العالمین, کوئی رکھتا کوئی پاگل ہے کہ میں اس پتھر کو جا کے سجدہ کرے گا, یہ مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرے گا. ارے بھائی جب اس بتی کے اندر دفن ہونے والا اللہ والا چلتا پھرتا تھا ہمارے سامنے, اس وقت ہم نے اس کو سجدہ نہیں کیا, تو ہم اس کی قبر کو کیا سجدہ کریں گے؟ قبر شریف پہ جاتے ہوئے تو ہم تعظیم سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں, سجدہ نہیں کرتے. اور جو احمد کرتا ہے وہ ہمارے من ہمارا ہمارا آدمی, وہ ہمارا آدمی. جیسے کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو بولے کہ آدمی مسلمان ہے, بھائی مسلمان ہونے سے شراب کا کیا کام ہے, وہ خود کر رہا ہے, اس کا اپنا کام ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر شریف پہ جائے, درود شریف پڑھے, قبر کو اگر بوسا دینا چاہے تو بوسا دے دے, لیکن اتنا جھک کر کے بوسا نہ دے کہ لوگ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے, تو وہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے. تو میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ اور ہمارے بلکہ اہل سنت کے لوگوں نے چلتے پھرتے اللہ والوں کو, کرشمہ دکھانے والوں کو, اور معجزات دکھانے والے انبیاء علیہ السلام کو, اور کرامت دکھانے والے انبیاء علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تو پھر مٹی کو کیوں سجدہ کریں گے؟ یہ کریں ان سے بنیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا. تو جب آدم علیہ السلام سجدے کا حکم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم ہے, معلوم یہ ہوا کہ سجدے بھی دو طرح کے ہیں. سجدے بھی دو طرح کے ہیں, ایک ہے کہ خدا مان کر کے, رب مان کر کے, اللہ مان کر کے سجدہ کرنا, اور ایک ہے اپنے سے بڑا مان کر کے سجدہ کرنا. تو الہ مان کر کے سجدہ کرنا تو فرشتے نے الہ مان کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے والدین کو خدا مان کر کے سجدہ نہیں کیا, اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کیا, اور اونٹوں نے اور بکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان کر کے سجدہ نہیں کیا. ہاں یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے, پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا, یہ سجدہ تعظیمی حضور کی شریعت میں حرام. آج یہ سلطہ ہم کسی کو نہیں کر سکتے, اگر کوئی کرے گا تو حرام کام کر رہا ہے اور اس کا گناہ اس پر ہے. ٹھیک ہے, درود شریف کی بات کرنے کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ما من احد یصلی علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
کسی میں سے کوئی ایسا نہیں نبی کے پاس مسلم شریف میں, مشکا شریف میں, شفا کتاب میں, شفا شریف میں وغیرہ وغیرہ بہت ساری ادیب, بہت ساری ادیب کی کتب ہے. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں, تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو مجھ پر سلام ہر کرتے کرے اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ داخل کروا دیتا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں جس نے جس نے مجھے سلام کیا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دے دیتا. یعنی جب کبھی بھی کوئی سنی کہیں نتیجہ حضور کو سلام نہیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ واپس آپ کے دوسرے اثر میں دوسرے اثر میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک میں بھیج دیتا ہے, اور پھر حضور جب تک سلام کا جواب نہ دے دے اس وقت تک حضور کی روح جو ہے حضور کے جسم میں رہتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. میں آپ پوچھتا ہوں کوئی ایسا وقت ہے کہ حضور پر کوئی سلام نہیں عرض کر رہا, کوئی ایسا وقت ہے کہ حضور پر سلام عرض نہ ہوتا ہو, کوئی ایسا وقت ہے جس وقت نماز نہ ہو رہی ہو,
کیا بات
ہے, ہو رہی ہے اور ہر نماز میں کہیں نہ کہیں دنیا میں, یا تو جاپان میں یا چائنا میں یا آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں یا تائیوان میں یا سنگاپور میں, ملیشیا میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں, یو اے میں, آگے جا امریکہ میں, یا تو فجر کی نماز ہو رہی یا ظہر کی ہو رہی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی, کوئی ایسا وقت نہیں ہے, ایک لحظہ ایسا نہیں ہے جس ایک لمحہ ایسا نہیں ہے, ایک لہجہ ایسا نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی نماز بیٹھ کر کے لیے نے کہا السلام علیکم کا دعا کر, معلوم یہ ہوا اور یہ تو ہے اور صاحب کو ماشاء اللہ پوری دنیا میں السلام السلام علیکم یا رسول اللہ نعرے لگاتے رہتے, کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ حضور کی روح آپ کے جسم کے اندر موجود نہ ہو, تو اس سے حیات النبی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, حیات النبی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں درود شریف کے لیے بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ.
سبحان اللہ,
کہ جب کوئی بندہ اس پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن یہاں پہ صرف درود ہے, صلات ہے, یہاں پہ سلام کا عرض نہیں, سلام کا ذکر نہیں ہے, صحیح ہے نا, یہاں پہ سلام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ درود شریف اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت آپ کو ملتی رہیں گی, لیکن حضور کا جواب نہیں ملے گا, حضور کا جواب بھی کب ملے گا جب آپ کہیں گے السلام السلام والے گا یار, السلام السلام والے گا یا حبیب اللہ سب آ گیا اور سلام ہو گیا نور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سجدے کی بات چل رہی تھی تو سجدہ جو ہے مومن جو ہے جب چلتے پھرتے موجودے کو نہیں کیا, چلتے پھرتے ولی کو نہیں کیا تو اس کی قبر کو سجدہ کیوں کرے گا؟ ہاں کبھی کبھی عشق میں جھوم کر کے جو ہے نا اسے چوکھٹ کو چوم لیتا ہے, چوکھٹ کو چوم لیتا ہے, اور اسی کو امام اعلی حضرت کے فرزند حضرت اعظم مہندر ارشاد فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جدید سائی, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جدید سائی, سجدا نہ سمجھ میں جی سر بیتا ہو نظر آنا, سجدا نہ سمجھ میں جی سر بیتا ہو نظر آنا. یہاں تو سر بھی انہیں سر کیا ہوا ہے, عشق بھی انہیں کا ہے, اگر جان ان کے نام پہ تو کیا بڑا کیا, کون سا بڑا کام کر دیا, سجدا نہ سمجھ میں جی سر بیتا ہے نظر, سر بیتا ہو نظر آنا. اور میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے اولیاء کرام نے جاگتے میں ان کی زیارت کی, جس طرح صحابہ اکرام نے جاگتے میں حضور کی زیارت کی, ہمارے مجددین اور اولیاء کرام نے حضور کو جاگتے میں دیکھا اور جاگتے میں دیکھ کر کے بھی حضور کا شکریہ نہیں کیا. کیسے شریعت کے پابند دل کرتا ہے حضور کی قلم چن لے, لیکن حضور نے اشارہ فرمایا نہیں کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ اعلیٰ کون صلی اللہ بات نہیں, اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو کیا فرماتے ہیں, پیش نظر وہ نو بہار, پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار, پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, ہاں یہی امتحان ہے. یا رسول اللہ میرا دل تو تاب آئے تو میں آپ کے اس صحابی کی طرح سجدہ کر دوں, وہ بھی چاہتا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ نے حکم فرما دیا ہے, وہ حکم جو ہے میرے اور بھی ہونا ہے, میں سجدہ نہیں کر سکتا, ہاں دل میرا تڑپ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں. آ گیا پیشے نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. ہم نے کبھی قبروں کو سجدہ نہ کیا ہے, نہ سجدے کا حکم دیتے ہیں قبروں کو, ہاں اس قبر کی مٹی کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں, اس قبر کی مٹی کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں. انشاءاللہ بات آگے چلے گی. تو مٹی کیا ہے, مٹی کیسی کیسی ہوتی ہے, اسی مٹی سے حیات ہے, اسی مٹی میں واپس جانا ہے, اور کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر اللہ والے کے پیر لگ جاتے ہیں اس مٹی میں ایسا انسان آ جاتا ہے کہ دوسروں کو حیات دے دیتی. قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر کے دریا کو پار کرنا چاہا تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, انشاءاللہ اس سے بھی گفتگو آئے گی کیونکہ پانی کا بھی ذکر کرنا ہے. تو عصا کو جو ہے پانی کے مارا, عصا کو پانی کے مارا, فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے. جب عصا کو پانی کے مارا تو پانی جو ہے بارہ راستے بنا کر کے دیوار کی طرح کھڑا ہو, اتنے سارے فرعون کے بارہ کمینے تھے ان کے پیچھے چلنے والے, تو اس پانی کو عقل کس نے دی کہ بارہ راستے بن گئے, کس نے عقل دی؟ یہ بھی طرح کا پانی کھارا پانی پیو تو پی نہیں سکتے, لیکن اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس پہ ایک عصا مارے ہیں نا, دیکھیں آپ تلوار لے لیں, پرچھا لے لیں, بھالا لے لیں, بڑی بڑی لاٹیاں لے لیں, پانی میں مارے کوئی ہونے والا تو ایسا اڑے گا ادھر میں چھیتے اور ویسا کا ویسا ہی رہنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک عصا مارتے ہیں وہ بارہ راستے بن جاتے ہیں اس پانی میں, اور پانی کیسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کانچ کی دیوار ہوتی ہے نا, اس طرح کی کانچ کی دیواریں بن گئے, بیچ میں بارہ راستے بن گئے. اس پانی کو اگر کس نے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے, تو وہ بارہ راستوں سے بارہ قبیلے گزرے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے, شرح میں آتا ہے کہ قبیلے جب گزرے تو پھرا ہے کہ کہیں یہ پانی سمٹ نہ جائے, ہم اس میں غرق نہ ہو جائے, ڈوب نہ جائے, کیا نہ ہو جائے, ڈوب نہ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو, گئے آگے. تو جب اندر چلے گئے پھر بھی خوف آ رہے, دیکھ رہے ادھر ادھر, تو کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو بھی دیکھ رہے کہ وہ بھی چل رہے ہیں. پانی کی دیوار ہے نا کانچ کی طرح, پانی کے اندر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں چل رہے ہیں, ماشاء اللہ سارے کے سارے پار ہو, سارے کے سارے پار ہو گئے. جب پار ہو گئے تو پیچھے فرعون کا لشکر آیا, پار ہو گئے, اب کیا کریں؟ اب فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے چلو پانی, حامان کہتا ہے نہیں جاؤ, یہ نبی ہے, یہ بھار ہوا تو بھر جائے, تو بھر جائے, تو غرق تو اس کے نصیب میں ہونا لکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, وہ سارے گھوڑے میں بیٹھے رہتے تھے, فرعون کی لشکر جو تھے وہ گھوڑے پہ سوار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گھوڑے پہ بٹھا کر, اب غور کیجیے گا کیا بتا رہا ہوں, گھوڑے پہ بٹھا کر کے بھیجا. تو گھوڑے پہ بٹھا کر بھیجا تو وہ پہچان نہیں سکے یہ کون ہے, مسافر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلی گئی, اب جبریل علیہ السلام جو ہے گھوڑی کے سوار آہستہ آہستہ آ رہے, پانی خشک ہوا ہوا جگہ خشک ہے, اس میں اپنی گھوڑی کو ڈالا, چلتے ہوئے چلے آگے چلے. اب گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا, ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہیں عورتیں نیچے بھاگا لگاتے ہیں, گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا, فرعون کا گھوڑا بہت اٹھا گھوڑی کو دیکھ کر کے, وہ لگتا پیچھے وہ ان کے پیچھے لگتا, اب تمام فوج سمجھی کہ یہ حکم ہے ہمیں پیچھے جانے کے, وہ بھی پیچھے چلتے ہیں, بھائی فرعون جا رہا ہے تو ہم بھی چلیں, چلے اندر. اب اندر گئے, کیا ہوا, میرا گھر گھوما تھا سارے کے سارے مرے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تھے اور جبریل علیہ السلام بھی پار ہو گئے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو پہلے جادوگر نہیں تھا لیکن تھا وہ مراحل, اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیر جہاں لگ رہے ہیں, کیا جہاں کہیں بھی سیدنا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم لگ رہے ہیں وہ جگہ خشک ہے, وہاں کوئی گرینری نہیں ہے, وہ سبزہ نہیں ہے, جہاں کہیں اس کے قدم لگ رہے ہیں, قدم اٹھاتی ہیں تو وہاں پر سبزہ ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, سبزہ ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اس گھوڑی میں کوئی خاص بات ہے, اس گھوڑی میں کوئی خاص بات ہے, اس مٹی میں کوئی خاص بات ہے, اس نے کیا کیا وہاں سے اس مٹی میں کھا لی, اپنے پاس رکھ لی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ رہے, موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پہ تشریف لے گئے, تو اس نے بڑے اسرائیل سے سونا لیا اور ایک بچڑا بنایا, اور پھر اس بچڑے کے منہ میں وہ بھی مٹی ڈال دیا. اس آدمی کا نام سامری تھا, تو وہ بچڑا جو ہے جب اس کے منہ میں مٹی گئی تو بچڑا باتیں کرنے لگا, ڈھونڈنے لگا, جیسے اس کو حیات مل گئی. کیا مل گئی, ہو خشک مٹی مری زمین کو حیات مل رہی تھی, کس سے, جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپ لگنے سے, اور اسی مٹی کو اٹھا کر کے جب اس نے اس بچڑے میں ڈال دیا, سونے کا بچڑا ہے, اس میں جان نہیں ہے, جب اس بچڑے کے منہ میں لگا دیا تو اس میں بھی جان آ گئی, وہ بولنے لگ گیا. تو یہ تو اس مٹی کا اثر ہے کہ جس مٹی پر جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم لگے, کیا سمجھے, تو جس جگہ پہ جبریل علیہ السلام کے قدم لگ گئے اس کا کیا عالم ہوگا, اور جس جگہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ جائے اس جگہ کا کیا عالم ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو انشاءاللہ بعد میں ہم کرتا ہوں, سیدنا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھے اس کا بھی عالم ہے, سیدنا خضر علیہ السلام جہاں قدم رکھ دے اس کا بھی یہی عالم ہے. ان کا نام خضر کیوں ہے, ان کا نام خضر کیوں ہے, خضر کہتے ہیں ہارے کو, سب اس کو خضر علیہ السلام کا نام خضر علیہ السلام اسی لیے ہے کہ جہاں وہ قدم رکھ دے وہاں پہ سجدہ ہو جاتا ہے, جہاں وہ قدم رکھ دے وہ جگہ ہر ہو جاتے سب ہو جاتی ہے, وہاں پر جان آ جاتی ہے. جس جگہ میرے نبی قدم رکھ دے اس جگہ کا کیا عالم ہوگا, اس نے جو اس نے بتایا تھا جس جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھ دیے اس جگہ کو اللہ نے کہہ دیا وقت من مقام ابراہیم صلی, دنیا میں کسی جگہ پر کوئی بھی نماز اتنی افضل نہیں, اس جس جگہ جتنی افضل وہ نماز ہے جہاں پر آپ کے فرض ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ رہے. اللہ وہی ہے, عبادت وہی ہے, نماز وہی ہے, ذکر وہی ہے, لیکن نماز کی قبولیت میں فرق کتنا ہے کہ کسی اور جگہ پڑھو اس کی قبولیت کا اندازہ اور ہے, اور یہاں پر جو نماز پڑھو وہ سب سے افضل ترین نماز ہے, اس لیے کہ اللہ والے کے قدم کے نشان وہاں رکھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بعض چیزوں سے امتیاز دیا گیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا, غور سے سنیے گا, مجھے بعض چیزوں سے امتیاز دیا گیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اس میں آپ پانچ چیزیں گنوائی, ایک تو یہ کہ خرمان غنیمت میں انہیں حلال کیا گیا, دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں جہاں ہوں وہاں سے ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب اور دبدبا رہتا ہے کہ اتنا دور بھی اگر کوئی غیر ممکن کافی بیٹھا ہو تو وہ مجھ سے خوف کرتا ہے.
سبحان اللہ.
گیا باقی دو چیزیں آدمیوں کے پاس آخری چیزیں ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا. میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا. میں یاد کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم لگے اس جگہ کو شرف مل جائے, زندگی مل جائے, وہاں پہ سبزہ ہو جائے, ہے نا. اور جس جگہ پہ سیدنا حضرت علیہ السلام قدم رکھ دیں وہاں پہ بھی سبزہ ہو جائے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر تشریف لائے تو تمام زمین کو مسجد بنا دیں, تمام زمین کو مسجد بنا دیں. تو جہاں کہیں قدم رکھا ہے اسی بات سے دور ہے کہ زمین چاہے تو زمین کو طیب و طاہر بنا دیا, ایسا طیب و طاہر بنا دیا کہ پہلے لوگوں کو محلے پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی یا اپنے زندہ گھر جا کر کے نماز پڑھنی پڑتی تھی. آج آپ زمین پر کسی بھی مرضی پر پاک جگہ سے اس جگہ پہ آپ سجدہ کر دیں, آپ کا سجدہ قبول ہو جائے. یہ میرے آقا کریم کے قدم رکھنے کی برکت ہے. یہ تو مدینے میں اور مکہ میں حضور نے قدم رکھا, تمام زمین پہ کنسے رکھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو یہ شرف عطا کر دیا کہ اس مٹی پر قدم جس نبی کے لگ گئے اس نبی کے صدقے میں تمام زمین کو پاک فرما دیا. اور ایسا پاک فرما دیا کہ اگر پانی میں ملے وضو کا, اب حضور نے کتنے فرض اللہ تبارک کو دلوایا, کتنے فرض, چار ہاتھ دے رہے, منہ دھو رہے, سر کا مسا کرنا ہے اور پیر دھو رہے. تیمم میں صرف دو فرض ہیں. کیا ہے؟ دو فرض ہیں. اس کو پہلا فرض ہے, اس کا مٹی سے تعلق نہیں ہے, اس کا نیت سے تعلق ہے. اس میں آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, پہلا فرض یہ ہے, اور نیت کرنی ہے میں بیان کر رہا ہوں, ایک فرض یہ ادا ہو. دوسرا یہ کہ تھوڑی سی مٹی لے کر کے اپنے ہاتھوں پہ لگا رہے, اور تھوڑی سی مٹی لے کر کے اپنے چہرے پہ لگا رہے. نہ مسا کرنا ہے, نہ پیروں میں مٹی لگانی ہے, نہ ناک میں مٹی چڑھانی ہے, نہ کلی کرنی ہے, کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ میرے آقا کو یہ انعام ملا کہ اے محبوب تو نے زمین پہ قدم رکھا ہے, اس زمین کو میں پہیے کو طاہر اور پاک کرنے والی تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسا فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کے بارے میں تو ہم ماشاء اللہ علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ مکہ کی زمین کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی زمین کی قسم اٹھا رہا ہے. تو میں نے قسم ہے مکہ کی زمین کی, اس لیے کہ اے محبوب تھے اس میں چلتے تھے. اور جگہ ایسا فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے محبوب تمہارے قدم تو اتنے مبارک ہیں کہ میں کسی اور زمین کی قسم نہیں اٹھاتا, اس زمین کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تم اس میں چلتے رہتے. اور اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وهذا البلد الامین. مکہ شہر جو ہے یہ امن کا شہر ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ارشاد فرمایا سنیے, خود ہو جاؤ سن کر کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تینی و زیتونی طور سینین وهذا البلد الامین. هذا البلد الامین تو سمجھ گئے. تین و زیتون, تین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ والی تین نو پیس ہے, پیس ہے. تین کہتے ہیں انجیر کو. تو اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم اٹھاتا ہے. تینی و زیتون, زیتون پتا ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے زیتون کا نا, وہ تیل زیتون کی. تین و زیتون بطور سینین, تور کہتے ہیں پہاڑ کو, تور کہتے ہیں پہاڑ کو. جس پہاڑ پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اس کا نام تور نہیں ہے, وہ تور اس لیے جو پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, پہاڑ کہتے ہیں تور, وہ پہاڑ کہتے ہیں. اس کا نام ہے سینا, تور سینا, ٹھیک ہے. بطور اور عربی میں اللہ تبارک نے قسم اٹھائی بطور سینین. تو پہلے انجیر کی قسم, اور پھر زیتون کی قسم, اور پھر تور سینا کی قسم, پھر مکہ معظمہ کی قسم. چار ربع سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں بتا تینوں حیثیت اس زمین کے اوپر ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے. تینوں حیثیت اس زمین کے اوپر ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. پورے سینا وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. اور بلوی امرین کون سی جگہ ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی قسم, اس مٹی کی قسم, اس زمین کی قسم جس پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چلے, اس زمین کی قسم, اس مٹی کی قسم جس پہ موسیٰ علیہ السلام چلے, اور اس زمین کی قسم جس پہ محبوب تم چلتے پھرتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور صرف مدینہ کی مٹی کی بات کرے, وہ تو مکہ کی مٹی تھی. مدینہ کی مٹی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشفاء فی غبار مدینہ, تو مدینہ کے غبار میں شفا ہے. غبار کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں, اس مٹی کو کہتے ہیں جو ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے اور اس کے بعد کم وزن ہونے کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑنے لگے. تو جو ہوا میں اڑ رہی ہے مٹی اس میں شفا, تو جو زمین میں لگی ہے اس میں کیا نہیں ہوگا, اس میں کیا نہیں ہوگا. اور مٹی کو عقل کتنی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے, اس پر احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے, اور احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے تو آپ کے ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے, سیدنا عثمان غنی ہے, اور سیدنا عمر فاروق ہے, اور کسی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی بھی ہے. تو جب اس پہاڑ پر آپ تشریف رکھ رہے ہیں تو وہ پہاڑ ہلنے لگا, وہ پہاڑ ہلنے لگا. بہت ساری سوال میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ لرزنے لگا, زلزلہ آنے لگا. میں اس کی تشریح یہ کرتا ہوں کہ اگر لرزنے لگا, اس خوف میں لرزنے لگا کہ میرے اوپر کون بیٹھے ہیں, کون تھا ہے میرے اوپر, کتنے عظیم ہستیاں ہیں. اور اگر عاشق سے پوچھو تو وہ عشق سے جھومنے لگا, وہ عشق میں جھومنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک اس پہ مارا, میں سمجھے کہ پیار سے اس کو پھیلایا. کہا اے کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں؟ اس پہاڑ کو عقل کہاں سے آ گئی کہ یہاں پہ لرزنا ہے یا یہاں پر جھومنا ہے؟ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں مٹی, وہ پہاڑ کے مٹی کا بنا ہوا ہے, سخت مٹی پتھر میں جاتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اندازہ کریں کہ پہاڑ میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ رسول سے محبت کرے. پہاڑ میں دل ہے, پہاڑ میں عقل, پہاڑ میں روح ہے؟ نہیں, ہمارے نزدیک میں نہیں, ہم سمجھتے نہیں ہے, بے جان چیز ہے. لیکن اللہ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے, پتھر کو عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول سے اور صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے. کون؟ پہاڑ محبت کرتا ہے, پتھر محبت کرتا ہے, مٹی سے بڑا. اور ایک پہاڑ اور بھی ہے کہ جس کو جہنم میں جانا ہے, اس کا نام ہے العیر. اس پہاڑ کا نام ہے العیر. چونکہ وہ جہنمی ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ جہنمی پہاڑ ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو حضور سے اور صحابہ سے نفرت کرے وہ کیا ہے؟ نفرت کرے وہ کیا ہے؟ اور ہم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے, جب ہم جنت میں جائیں گے, دروازے سے گزریں گے, تو احد پہاڑ ہمارے دائنے ہاتھ سے نظر آ رہا ہوگا. جو حضور اور صحابہ سے محبت کرے وہ کیا ہے؟ جنت کی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا صحابی ہے ہزار پسند ہے میں نے بتا. تو پتھر اگر محبت کرے تو جنت میں ہو جائے, انسان اگر عشق کرے تو وہ بھی جنت ہو جائے. تو اس مٹی میں کیا نہیں ہے کہ جس جگہ کو حضور نے تمام مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا کہ جب انسان اس سے سجدہ کرتا ہے تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جاؤ تو اگر سجدے کی جگہ پر مٹی لگی ہوئی ہو, فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر سجدے کی جگہ پر مٹی لگی ہوئی ہو تو اس کو ہاتھ سے ہٹاؤ, اسی جگہ پہ سجدہ کر لو. اگر پہلے نماز نہیں شروع کی تو ہٹانا ہے تو اس وقت پاک کر لو, لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے مٹی نظر آ گئی سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں جاتے وقت تو پھر اس کو صاف نہیں کرنا. اس میں کیا خوبی ہے, کہتے ہیں کہ اگر وہ مٹی سجدے کی جگہ پہ لگ گئی, اگر وہ مٹی سجدے کی جگہ پر آپ کے ماتھے پہ لگ گئی تو لگنے کی جانے کے بعد بھی اس کو بعد میں نہ مٹاؤ. جیسے کہ آدمی دعا کرتا ہے پھر ہاتھ صاف کرتا ہے نماز کے بعد, ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو لگنے کے بعد بھی اپنے ماتھے سے اس کو نہ مٹاؤ, اس لیے کہ جب تک اس مٹی کے ذرے آپ کی پیشانی پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت تک فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا اس وقت تک فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یہ ہے وہ مٹی, اپنے سروں پہ اگر لگا لے تو بخشش کا سامان ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ تھے, تو آپ کے دور میں بھی آپ نے فوجوں کو بھیجا لڑائی کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے, تو آپ ایک فوج کے ساتھ ساتھ چل پڑے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو جہاد میں شامل نہیں ہو رہے تو آپ آرام کریں, آپ شہر میں رہیں. تو کہا نہیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں, جب تک مدینہ شہر سے آپ کی فوج یہ فوج باہر نہیں چلی جاتی اس وقت تک میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تو لوگوں نے حضرت صاحب آگے چلی جائیں گے چلے گئے, تو آپ نے اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ غبار مدینہ جو ہے میرے قدموں میں لگی رہے, میرے قدموں پر لگ جائے, میرے قدموں پر یہ مٹی لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ تم جہاد میں جا رہے ہو, اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, میں نے یہ سنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے کس کے قدم جس کے قدموں میں اللہ کی طرف سے رکھنے سے اس کے قدموں میں مٹی لگ جائے, غبار لگ جائے, تو وہ قدم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ قدم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو جنت کی گارنٹی نہیں تھی, تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق, ان کو جنت کی گارنٹی حضور نے دنیا میں ارشاد فرما دی, لیکن وہ ایک ایک نیکی کے لیے کیسی کوشش کر رہے ہیں, کیسی کاوشیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو یہ حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کیا اور ہم کیا, اور ہم پیڑ بھر کے کھانا کھا کے سوتے تو فجر کی نماز کے لیے ہے نا, کبھی کبھی سوچتے ہیں وضو ہے کہ نہیں, ہاں ہے شاید ہوگا پڑھ لیتا نماز, حالانکہ نماز کے میں نے بالکل نماز نہیں, لیکن کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے دوبارہ وضو نہیں کرتا, شاید میرا وضو ہے. ارے بھائی وضو کرنے کا 1,000,000 نیکی اور مل جائے گی, 1,000,000 نیکی اور مل جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم جو ہے دوبارہ آلو ہو جائے, حالانکہ ان کی جنت میں جا رہے ہیں, ان کے جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبرت حاصل کریں, سبق سیکھیں ہمارے اسلاف سے کہ وہ ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور مشقت اٹھاتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا. زلزلہ کہاں آتا ہے بھائی؟ زمین میں آتا ہے, مٹی میں آتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے, اپنے درے سے زمین کو مارا, زمین کو مارا اور زمین سے مخاطب ہو کر کے کہا, اے زمین کیا عمر اس کے انصاف نہیں کرتا, اے عمر کیا زمین کیا ہو رہا ہے کس کو انتظار نہیں کرتا کہ تم اس طرح زلزلہ کھا رہی ہے اس طرح لڑک رہی ہے. تو علماء کرام بتاتے ہیں محدثین بتاتے ہیں کہ جیسے ہی دھرا مارا اور یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کس کو انصاف نہیں کرتا اسی وقت زلزلہ ہو گیا اسی وقت زلزلہ بند ہو گیا. تو یہ عقل زمین کو کس نے دی کہ عمر یہ ارشاد فرما رہے عمر یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جب عمر کی زبان کا یہ پاک ہے تو میرے آقا کی زبان کی حکومت کا کیا حال ہوگا؟ وہ زبان اس کو سب تم کی کنجی رہے اس کی ناصر حکومت سے لاکھوں سلام. عمر کا یہ حال ہے کہ زمین ان سے ڈرتی ہے ایک برا کھانے کے بعد زلزلہ بند ہو جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ سے ان کی سلطنت کا کیا ہے؟ اسی پڑے گی اللہ محمد محمد. دو باتیں عرض کرتا ہوں, ایک مٹی کے بارے میں ایک پانی کے بارے میں. جن کو آپ کی تشنگی رہ گئی ہو تو اس میں درست سن لیں, ان شاء اللہ بہت ساری باتیں اس میں سے بھی سیکھ جائیں گے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خاک اڑا ہیں گے جو وہ خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آزاد رضا جس کے مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں, خاک کیسے مٹی میں کوئی شخص فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ماوا کہتے ہیں رکنے کی جگہ کو, ٹھہرنے کی جگہ کو, پناہ گاہ کو. تو قبر میں جانا ہے خاک ہے نا قبر. تالا شخص فرماتے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. کہ ہم بھی خاک ہیں, ہمیں خاک میں دوبارہ جانا ہے اور ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام بھی خاک سے ہی بنائے گئے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی بولتا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور مکہ میں شاہ فرماتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے ناکام ہو جائیں گے, ہماری تمام کوششیں بیکار ہو جائیں گی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, وہاں کی قبر نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آزاد رضا جس کے مدینہ ہے ہمارا. کہ تمام زندگی کا حاصل یہ ہے کہ یار رسول اللہ آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے, نبی نے طیبہ کی مٹی اس کفن پہ لگ جائے, یہ آپ کی تمنا ہے. اس لیے کہ جو مدینے میں مدفن حاصل کر لے اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اسی دوارا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, صحبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سوئی بھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے, سہارے صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کنیا کھلے دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, صحبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک میں شہر شفاعت نگر کی ہے. لیکن وہاں پر تو بہت سارے ہیں آڑے توڑے بھی رہتے ہیں, ان کو بھی آگے مٹی مل جاتی ہے, ان کو بھی ہمیں مٹی مل جاتی ہے. بہت سارے عاشق رسول ہیں, کوئی بریلی میں دفن ہوتا ہے, کوئی اجمیر میں, کوئی بغداد میں, کوئی لاہور میں, کوئی کراچی میں, کوئی کہاں کوئی کہاں. عشاء کے رسول کی دنیا میں ہر جگہ ہے نا, سب کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں کی خاک ملے. اور آ رہا ہے یاد بھی شرما کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے, ہم ناکام ہو جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بھی مدینے کی تڑپ ہو کہ مدینے میں مدفن حاصل ہو تو کرم ہوتا ہے سرکار کا کہ اس کو مدینے میں جگہ ملتی ہے. وہ کیسے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ بھٹتی ہے, بڑوں کو نکال دیتی ہے, اچھوں کو قبول کر لیتی ہے. تو اگر کوئی مدینے میں دفن ہو بھی گیا اور اس کا دل مدینے دفن ہونے کا نہیں تھا, عاشق رسول نہیں تھا, اہل سنت کا اچھے کا نہیں تھا, سنی صحیح نتیجہ نہیں تھا, تو فرشتے اس کی لاش اٹھا کر کے وہاں دھوپ دیتے جہاں اس کا دل لگا ہوا تھا, متھرا بھیج دیتے, کاشی ناتھ بھیج دیتے, ایودھیا بھیج دیتے, رام دیو بھیج دیتے, رائے مندر بھیج دیتے, جا چاہے بھیجتے. اور جو اجمیر میں دفن ہوا, بریلی میں دفن ہوا، بغداد میں ہوا، لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، دہلی میں ہوا، ان کے جسم کو اٹھا کر کے جنت البقیع میں لگا دیتے. یہ حدیث ہے جو ان کو وہاں پر جگہ دی جاتی ہے. تو خاص پڑھانے کی بات یاد آئی، اگر ٹائم ہے تو میں لگیں گے. سفائی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے دن، حج کے دوسرے دن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دن جو ہے تمام مسلمانوں کے گناہ، جو بھی حج کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے، حقوق اللہ بخش دیے، اور جو اس کے بعد والی رات ہے یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات، جس کو رات مزدلفہ بھی کہتے ہیں، جس کو مزدلفہ کی رات کہتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ مزدلفہ کی رات میں جو گزار عبادت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو اس حاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے، اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے. اور پھر حضور نے جب ارشاد فرمایا تو مسکرا اٹھے، ہنسنے لگ گئے، مسکرا اٹھے، کہ جب میں نے یہ ارشاد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد بھی میرے حاجیوں کے لیے معاف کر دی، اپنے ذمہ کرم میں لے لیے، تو میں نے دیکھا کہ شیطان جو ہے اپنے اوپر خواب اڑا رہا ہے، شیطان بھی اپنے اوپر خواب اڑا رہا ہے. وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے مسلمان جو ہے قیامت پہ پھنس جائے، قیامت میں وہ پھنس جائے مارکیٹ، تو خواب اڑاتا رہے وہ، اور ہم سرکار کا مزاج مناتے ہیں، خواب ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اگر موضوع زیادہ چلے گا تو سنا ہو جائے گی. صرف ایک بات اب کرتا ہوں کہ پانی کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے ہل چکی. ایک پانی ہے ہمارے جسم سے بھی نکلتا ہے، آنکھوں کا پانی، اور یہ پانی اتنا قیمتی ہے کہ یہ نجات ذریعہ بنتا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ، صرف 7 لوگ فرمائے لیکن علماء اسی تشریف فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کا سایہ رحمت ملے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک وہ ہوگا جو رات میں اٹھ کر کے، راتوں میں اٹھ کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دو آنسو بہا دیے ہوں گے، توبہ کے آنسو بہا دیے ہوں گے. یہ ہمارے آج کے لیے بہترین پانی ہے. اور جو پینے کے لیے مل گیا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بہترین پانی ہے جو صحابہ کو حضور نے پلایا، انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی، لیکن اس سے بھی ایک افضل پانی ہے، اس سے بھی ایک افضل پانی ہے جس کو سیدنا امام حسن اور امام حسین نے پیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے اور میرے بچے جو ہے گنگنا رہے تھے، بھوک کے پیاس سے گنگنا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کے پاس آئے، کہا یہ میرے نوجوان، یہ میرے دادے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کو پہلے اٹھایا اور بعد میں سیدنا امام حسین کو اٹھایا اور ان کا منہ کھول کر کے اپنی زبان ان کے منہ میں دی، اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اور دونوں شہزادوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان کو چوسا. اس میں سے کسکا کا پانی آیا یا باب ذہن آیا، جنت سے افضل پانی وہ ملا، اس سے بہتر کوئی پانی ہے ہی
نہیں.
اور جو کہے کہ حسین پاسا مر گیا، ارے جس نے حضور کا لواز میں بہن اور حضور کی زبان کو چوسا ہو اس کو کیا پیاس لگے گی؟ ہر اس کو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھول کر ایک مرتبہ پلا دیں گے، وہ امر تک کبھی اس کو پیاس نہیں دے گی. جس کو حضور اپنی زبان کو پیاس پلا دے، اس کو کیا دنیا دنیا میں پیاس لگے گی؟ تو الحمدللہ آج کا یہ درس پورا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم اور دائم فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم فرمائے، اور انہیں کے مسلک پر زندہ رکھے، انہیں کے مسلک پر موت عطا فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں حضرت اعلیٰ حضرت کے دل میں تھی اس کا ایک قطرہ ہمیں فرما دے، ایک قطرہ عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. وما علی الا البلاغ المبین.
Oh, my God.